الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ما بعد، اللہ تعالی کی عنایت فرمودہ توفیق سے سات باتیں جو کہنے کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اس میں سے دو باتیں پچھلی قسط میں ہو چکی اور تیسری بات کے لیے آج حاضر ہیں، اور ان دو باتوں میں ایک تو بات یہ تھی کہ تقلید، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اور ایک یہ بات بھی تھی کہ غالب گمان یہ ہے کہ پچھلے بیان میں تھی، اگر بھول نہیں رہے تو یقیناً اس سے پچھلے بیان میں یا کہیں نہ کہیں ہے، جو بات اب کہنے لگے ہیں اس کو اس سے منسلک کر لیجئے، لیکن غالب گمان کی حد تک یقین ہے کہ پچھلے بیان میں ایک بات آئی تھی کہ اب دین کی تشریح وہ لوگ کرنے لگے ہیں جن کو زبان کا فرق بھی محسوس نہیں ہوتا، اور باقاعدہ یہ ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ کوئی ان کو یہ لکھتا یا کہتا ہے کہ آپ اس زمانے کے سب سے زیادہ صاحب علم ہیں، اور ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ والد، باپ، اور ایک کہتا ہے ماں کا قسم، تو ان میں کیا فرق ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ اس پہ ہمیں یاد آیا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو ماحول تھا، اور خاص طور پہ لکھنؤ میں، جسے انگریزوں نے خندق کھود کے دو حصوں میں منقسم کر دیا تھا، وہاں پر ایک صاحب تھے اور اس شہر کے رہنے والے بھی نہیں، لیکن لکھنؤ میں یہ قصہ پیش آیا۔ دو طرح کے افراد پائے جاتے تھے، ایک وہ تھے جو قدماء اور علماء کی عزت اور احترام کرنے والے تھے، اور جو روایات انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنی تھیں اسی پر قائم تھے، اور انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ قدامت پسند ہیں، بہت کٹڑ ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو مغرب کو ترجیح دیتے تھے، اور انہیں جو مغرب کو ترجیح دیتے تھے اور اپنی عقل سے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے جن مسائل کے متعلق امت کے ذہین ترین افراد، رازی، ابن عربی، غزالی، رحمہ اللہ، ابو علی سینا، فارابی تک کے لوگ لکھتے رہے ہیں کہ یہ سمعیات کا باب ہے، علم کلام سے جن لوگوں کو موارثت ہے وہ جانتے ہیں کہ علم کلام کی اور عقیدے کی کتابوں میں جب وہ تین طرح کی تقسیم کرتے ہیں تو بالکل آخر پہ جا کر وہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق سمعیات سے ہے، یعنی نبوت نے ان چیزوں کی اطلاع دی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے، عقل سے ماورا باتیں ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ تھے، اور کچھ لوگ اب مغرب کی وجہ سے جو شبہات ادھر کو منتقل ہوئے، متجدد جتنے ہیں یہ سب چاہتے ہیں کہ اسلام کو ہمارے دور میں کوٹ پینٹ ایسا پہنائیں، جینز اور ایک سلیو لیس شرٹ ایسی پہنائیں جس کو یورپ قبول کر لے، تراش خراش کر کے، ادھر ادھر سے کاٹ کے، اللہ کے دین کو بالکل امریکن اور انگلینڈ کے سٹینڈرڈ کے مطابق بنا دیا جائے، یہ متجددین ان میں رہنمائی اور سرپرستی کرنے والا وہ گروہ ہے جن میں 99% لوگوں کو عربی بھی نہیں آتی، کچھ نہیں جانتے خدا کے دین کے بارے میں، سوائے اس کے کہ اپنی عقل کو ہر جگہ پر غالب کریں اور لوگوں کو یہ منوانے کی کوشش کریں کہ میں نے اپنی ذہانت سے جس دین کو تمہارے سامنے رکھا ہے یہ دین اصل ہے، اور امت پوری گمراہ تھی. اور پھر ہمارے دور میں متجددین ہر جگہ پیدا ہو گئے ہیں، دین میں قطر ویوت کرنے لگے ہیں، اور اس پہ انہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کی پوری پوری سرپرستی حاصل ہے. یہ انہی کے گماشتے ہیں، انہی کے لیے کام کرتے ہیں، دین کو چھان پھٹک کے یہ اپنی عقل کے تابع لاتے ہیں، اور ان عقائد اور مسائل کو جس پہ امت ہمیشہ متفق رہی ہے، چنانچہ قرآن کریم کی نئی سے نئی تعویل کرنا، احادیث کو نہ ماننا، تمام باتیں جو بقول ان کے عقل کے خلاف ہیں ان کا انکار کرنا، اور سب میں کامن جو چیز ہے وہ ہے حدیث کا انکار. تو ایک ہم جیسے جو امت کے اکابرین رحمہ اللہ کی راہ نہیں چھوڑنا چاہتے، خالص اہل السنہ، وہ تو قدامت پسند کہلائے، اور دوسری طرف کے جو لوگ تھے نیاز فتح پوری وغیرہ پچھلی صدی میں، ہمارے اس دور میں بہت سے ہیں جو امریکہ اور انگلینڈ میں بیٹھ کے دین کی نئی نئی تعبیرات کر رہے ہیں، اور جو ہنستے ہیں مذاق اڑاتے ہیں. داڑھی رکھنا نہ رکھنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن داڑھی کا لفظ سن کے ٹھٹھے اور قہقہے لگانا اور داڑھی کا مذاق اڑانا یہ نہایت خطرناک بات ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. ایک شخص نہیں رکھتا ٹھیک ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس طرح تو نہیں کیا جانا چاہیے. ان کو لکھنؤ اور ہر جگہ انڈیا میں ٹوڈی کہا جاتا تھا، نیاز فتح پوری وغیرہ یہ سب ٹوڈیوں کی فہرست میں شامل تھے. ٹوڈی کے ایک اور معنی انگریزوں کی حمایتیوں کے بھی ہیں، لیکن چھوڑیے سرے دست. تو ایک صاحب تھے ٹوڈیوں کا نمونہ تھے، اور لکھنؤ کے ایک بیرسٹر تھے، اور ان کے والد اودھ کے قصبے میں ایک معمولی حیثیت کے کسان تھے. انہیں شوق ہوا کہ ان کا بیٹا اعلی تعلیم کے لیے انگلینڈ جائے، بہت پیسے لگتے تھے، تو انہوں نے زمین کا ٹکڑا بیچا اور اپنے بچے کو ہیلے بہانے سے سب کچھ کر کے انگلینڈ بھیج دیا. بچے نے وہاں پہ بیرسٹری بھی کی، اور جو وہاں کی تہذیب اور ثقافت تھی اس کے لیے پیسہ منگوایا بہت بہت، حتیٰ کہ زمین بک گئی، جائیداد بک گئی، اور گھر میں کچھ نہ رہا. اور وہاں پہ ایک انگریز خاتون سے شادی کر لی. اب انگریز خاتون سے متاثر ہو کے شادی کرنا، اس سوسائٹی سے متاثر ہونا، اور کہاں آ کر اودھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنا ممکن ہی نہیں تھا. تو وہ اپنی کرسچین اہلیہ کو لے کے لکھنؤ آ گئے، اور ہیلے بہانے سے باپ سے پیسے منگوا کے یہ سفر اختیار کیا. اور لندن میں اس بیاہ کے بعد جب لکھنؤ پہنچے تو ایک کوٹھی خرید لی، اور انہوں نے پریکٹس شروع کر دی. لوگ بڑے شہر میں دیکھتے تھے کہ یہ نئے آئے ہیں بیرسٹر لندن سے، اور ان کی اہلیہ بھی بہت صلاحیتوں اور خوبیوں کی مالکائیں، اور مقدمے آنے لگے تو کسی نے پہچان لیا، اور اس نے جا کر اودھ میں یہ بات کی کہ جناب والا آپ تو گاؤں میں بیٹھے ہیں اور آپ کے صاحبزادے لکھنؤ شہر میں آ کر پریکٹس کر رہے ہیں. والد بیتاب ہوئے، انہیں یقین نہیں آیا، لیکن جب بہت مرتبہ کہا سنا گیا تو ایک دن لکھنؤ آ گئے، اور کسی سے پتہ لکھوا کے جو لائے تھے پڑھوایا، اور فرمایا کہ اس کوٹھی پہ مجھے لے جاؤ. اور بیرسٹر صاحب کا وقت تھا، ان کے کلائنٹ سارے بیٹھے ہوئے تھے اور والد پہنچ گئے، وہی چوڑی موری کا پاجامہ، ڈھیلا ڈھالا کرتا اور سر پہ دوپلی ٹوپی اور کندھے پہ انگوچھا۔ اب تو لکھنؤ میں معلوم نہیں کہ انگوچھے کا لفظ استعمال بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور ہوتا ہے تو اگلی نسل کیا جانتی ہے۔ ایک بڑا رومال ہوتا تھا اور جس میں جو علماء اپنے کندھے پہ ڈالا کرتے تھے اور ہندو حضرات بھی ڈالا کرتے تھے، اور اس میں گھر جاتے ہوئے کوئی بھی دو چار چیزیں کونوں میں باندھ کے لے جایا کرتے تھے، انگوچھا، اور تیل پلایا، ڈنڈا ہاتھ میں، بوڑھے آدمی تھے۔ تو اب بیرسٹر صاحب نے جو والد کو دیکھا تو حیران رہ گئے کہ انہیں کس نے خبر دے دی۔ ایک رنگ آتا اور ایک جاتا تھا، اور پریشانی کے عالم میں اٹھ کھڑے ہوئے اور گھبرائے ہوئے بولے اور کہنے لگے، ارے میں تو خود حاضری دینے والا تھا، آپ کہاں تشریف لے آئے؟ تو انہوں نے اس کی بات کاٹ دی اور انہوں نے خالص وہاں کے لہجے میں کہا کہ بڑا آدمی ہوئے گواہ ہے، شرم تو نہ ہی آبت، لوگ بتائیں کہ تو لکھنؤ آ گواہ ہے اور بالشتری شروع کر، ہم کو تو یقین نہیں آبت۔ مل، یعنی مطلب یہ کہ بڑا آدمی ہو گیا ہے اور بیرسٹری شروع کر دی ہے، ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ بیرسٹر نے بڑی کوشش کی کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے مقدمات کے سلسلے میں وہ اس ساری گفتگو کو نہ سنیں، اور والد کسی طرح ان کا غصہ اتر جائے، اور والد ادھر ادھر کوٹھی سب چیزیں دیکھ کے اور غصے میں بہت مشکل سے انہیں بٹھایا۔ اور ایک صاحب جو کچھ زمانہ دیکھے بھالے تھے، انہوں نے پوچھا کہ بیرسٹر صاحب، سمجھ وہ بھی گئے تھے کہ یہ کون ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا بیرسٹر صاحب ان کا بھی تو تعارف کرائیے، یہ کون ہے؟ تو وہ انگریزی میں بولے اور کہا، ہی از این اولڈ فرینڈ آف مائی فادر۔ تو ان چیزوں سے جب یہ کہا تو فادر، فرینڈ، ان الفاظ کے ذریعے وہ سمجھ گئے کہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، کہ میں اس کے والد کا پرانا دوست ہوں۔ تو انہیں اور غصہ شدید آیا اور انہوں نے کہا، جو پوچھنے والا تھا کہ یہ کون ہے، بیرسٹر صاحب سنتے رہے اور انہوں نے اس سے کہا کہ یوں کیوں نہیں کہتے، یوں کیوں کہتے ہو کہ میں باپ کا دوست ہوں، یہ کہو کہ اس کی ماں کا یار ہوں۔ تمہاری ماں میں نے رکھی ہوئی تھی، یوں کہو۔ اور تھوکا اور کوٹھی سے نکل گئے اور تمام عمر بیٹے کی شکل نہیں دیکھی۔ یہ پڑتا ہے فرق گفتگو کے انداز سے، گفتگو کے طریقے سے، اور جن بے ادبوں کو کسی اللہ کے اچھے بندے کی، کسی ماہر آدمی کی صحبت میں اثر نہ ہو، ان کے لیے یہ فرق ہی نہیں ہے کہ تم کہہ لو کہ ماں کا خصم ہے یا کہہ لو کہ والد ہیں۔ یہ لوگ اب دین کی تشریحات کر رہے ہیں اور ہمارے اس ملک پاکستان میں بہت بڑا طبقہ جوان لڑکوں کا ہے جو ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ انہوں نے زبردست فکرہ فٹ کیا، ان کا یوں کیوں کہتے ہو کہ والد کا پرانا دوست ہے، یہ کہو کہ تمہاری ماں کا یار۔ اس حد تک، اس سطح تک آپ کی مذہبی قیادت گری ہے، اور مذہبی قیادت تو یہ خیر کیا ہوگی، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس حد تک دین کے بارے میں گر گئے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی کیا زبان استعمال کر رہا ہے اور الفاظ کا صحیح چناؤ کیا ہوتا ہے، اور مجھے سیکھنا چاہیے تاکہ میں عام گفتگو میں شائستگی اختیار کر سکوں۔ کجا یہ کہ وہ اپنے آپ کو صاحب علم اور علماء دین میں شمار کرے اور لوگوں کی قیادت کرے۔ سو کل کی یا گزشتہ نشست میں دو باتیں عرض کی تھیں، اور دوسری بات جو تھی وہ تقلید کے متعلق تھی، اور تقلید میں دو باتوں کا اضافہ اور کرنا ہے تو دو اور دو چار ہو جائیں گی، پھر تین باتیں آپ سے اور عرض کرنی ہے سات۔ دیکھیے، عرض کیا تھا کہ 20% مسائل ایسے ہیں جن میں مجتہدین امت کا آپس میں اختلاف ہے، اور 80% مسائل ایسے ہیں شریعت میں جن پہ سب متفق ہیں، دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ جو 20% ہیں، ان میں سے ایک اصول آپ کے سامنے رکھا تھا کہ نص کو سمجھنے میں اختلاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی ہے اور اللہ نے فرمایا کہ اولا مستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، عورتوں کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ امت میں ایک گروہ ہے جن کا مسلک ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، نماز پڑھنے کے لیے بچے نے وضو کیا، جا رہا تھا، والدہ نے کہا کہ یہ چیز مجھے اٹھا دیں، بچے نے وہ چیز ان کی خدمت میں پیش کی اور ہاتھ ان کے ہاتھ سے لگ گیا، وضو ٹوٹ گیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اولا مستم النساء کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ہمارے نزدیک لامسا کے باب سے ہے، یہ تشریح عرض کر چکے۔ اور لامسا کا مطلب ہے کہ دو وجود ایک دوسرے کو پکڑ لیں، گرفت کریں۔ اس لیے اللہ یہ فرما رہے ہیں عورتوں کو چھواؤ، تو اشارے اور کنائے میں اور لغت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مضبوطی سے تمہیں پکڑ لے اور تم بھی اپنے بازوؤں میں مضبوطی سے اسے جکڑ لو، تو اس کے نتیجے میں غسل واجب آئے گا۔ یہ آیت کریمہ غسل کے متعلق ہے، وضو کے متعلق نہیں ہے۔ اب یہاں کیا کریں، یا ادھر چلے جائیں یا ادھر چلے جائیں، ہم کہتے ہیں دونوں ہی صحیح ہیں یار، وہ جو کہتے ہیں وہ بھی، یہ جو کہتے ہیں یہ بھی، اس لیے کہ دلائل وہ کل گزر چکے۔ نص کے سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ دوسری چیز جو آج عرض کرنی ہے، کل بالکل ایک جملہ ہی عرض کیا تھا کہ حدیث کے منسوخ ہونے پہ فرق پڑ جاتا ہے، کون سی حدیث کس حدیث کو منسوخ کر رہی ہے۔ ایک حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، پھر دوسرا حکم آ گیا، ان میں سے کون سا حکم کس حکم کو کینسل کر رہا ہے، اس تاریخ کے تعین میں جب اختلاف پڑ جاتا ہے تو پھر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ چار مثالیں اس کی عرض کرتے ہیں، بہت ہیں بہت۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ اس بات پر محنت کرتے تھے، یا امت میں سب سے بڑے آدمی تھے جو ہمیشہ ناسخ اور منسوخ احادیث کو تلاش کرتے رہے۔ وہ کہتے تھے ایسے نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کینسل کر دیا اور تم ابھی تک اس پہ عمل کر رہے ہو، آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھو کیا تھا۔ بیسیوں مثالیں، حنفیہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے آخری سال میں دو مرتبہ جبریل امین کو قرآن پڑھ کے سنایا اور قرآن ان سے سنا، اس لیے ہر سال دو مرتبہ قرآن کریم پڑھنا یہ سنت موقعہ ہے، حالانکہ ایک کی بھی روایت ہے لیکن آخری سال کی روایت لائے۔ دوسری مثال اس کی، خیبر میں آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ قبرستانوں میں نہ جایا کرو، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا منع اس لیے فرمایا تھا کہ وہاں پہ قبر پرستی نہ شروع ہو جائے، اجازت اس لیے دی تھی کہ توحید پختہ ہوگی۔ شراب کے برتنوں کا یہ تیسری مثال سنیے، فرمایا تھا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ شراب جن برتنوں میں پی جاتی ہے وہ گھر میں مت رکھنا، اور اب میں تمہیں کہتا ہوں استعمال کر لیا کرو، تاکہ شراب کی کشش ان برتنوں کی وجہ سے نہ پیدا ہو، اور اب جو اجازت دے دی تو اس لیے کہ شراب کی نفرت پیدا ہو گئی تھی لوگوں کے دلوں میں، بس۔ چوتھی مثال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہیں اجازت دی تھی کہ جو گدھے ہوتے ہیں ان کا گوشت کھا لیا کرو، آج میں حرام کر رہا ہوں، گدھے کا گوشت نہیں کھایا جائے۔ پانچویں مثال اس کی دیکھ لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیا تھا یا نہیں کیا تھا، نماز میں دونوں ہاتھ بلند فرماتے تھے یا نہیں، تاریخ میں کیا آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب تک کرتے رہے، کب چھوڑ دیا۔ جو اس کے قائل ہیں ہمارے بزرگوں میں سے اہل حدیث حضرات، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات سے پہلے کا عمل یہ تھا. دو بڑے امام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے ترک فرما دیا. اب کہاں جائیں؟ یہاں پہنچ کے ایک کی تقلید کرنی ہی کرنی ہے، کوئی صورت نہیں ہے یہاں پر تقلید سے ہٹنے کی. یا وہ ٹھیک ہے تاریخ کے اعتبار سے، یہ درست ہے. ہم کہتے ہیں جو بھی ہے، جس کو جس امام کی پیروی کرنی ہے اس کے پیچھے وہ چلے گا. یہ پانچویں مثال آپ سے عرض کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کتنی ہی روایات ایسی ہیں جہاں پر عام مرہ زندگی جو ہے اس میں بھی پہنچ کے انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہم عام یہ بڑی مثالیں نہیں دے رہے، اس لیے کہ وہ سننے والوں کی سمجھ سے بالا ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے اساتذہ نے پڑھایا نہیں، اور اس لیے بھی نہیں ہے کہ شریعت صرف نماز، روزہ، غسل اور وضو تک محدود ہے. سود کے باب میں، معیشت کے باب میں، ملک کو چلانے کے لیے جو احکامات ہیں ان میں، سیاسیات میں، ہر جگہ یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حکم کیا تھا؟ بعد اب سود کے مسئلے پہ بحث کرنا شروع کر دیں تو لوگوں کی سمجھ سے بالا بات ہے. ہم کیوں نہ ایک چھوٹی سی بات، چھٹی بات اور بتا دیں کہ ناسخ اور منسوخ، کینسلڈ اور کینسلیشن کا عمل، اور جو چیز اسے کینسل کر رہی ہے، یہ تین چیزیں جاننا ضروری ہیں. اور اگر کسی انسان کو تاریخ کا علم نہیں ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. ہر ملک کے قوانین میں ایسے ہوتا ہے، آپ جانتے ہی. ایک حکم آیا تھا، پھر سینٹ یا اسمبلی یا فلاں فلاں پروسیجر سے گزرا، اور انہوں نے کہا کہ 1960 تک یہ حکم تھا، 60 کے بعد اسے چینج کر دیا گیا. حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مر علی رجل من الانصار، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کے گھر سے گزرے، فارسل الیہ، اور آپ نے فرمایا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کا دروازہ کٹکھٹاؤ، یعنی اسے بلاؤ، اور بعد میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجا اور فرمایا کہ اس گھر والے کو بلانا، کچھ کام. تو حدیث میں فخرج، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دروازے سے باہر قیام فرماتے. تو آیا جب لڑکا تو اس کے سر سے پانی گر رہا تھا، پانی کے قطرے. تو فقال له، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ لعلنا عاجلنا کا، میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا ہے، تم اپنی بیوی کے ساتھ مصروف تھے اور میری آواز سن کے تمہیں سب چھوڑ کے آنا پڑا ہے، میرا خیال ہے ایسے ہو گیا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کا مقصد تھا. تو انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ایسے ہی ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، جب تم جلدی میں اس طرح سے اٹھ کے آؤ یا تمہارے اعضاء میں کچھ کمزوری واقع ہو جائے، فلا غسل علیک، تو پھر نہانے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کر لیا کرو، بس اتنا کافی ہے. یہ جو سر سے قطرے ٹپک رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل پورا نہیں ہوا تھا اور تم نہائے، نہانے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے وضو کر دینا کافی تھا. یہ روایت آئی ہے اور بہت جگہ پہ آئی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اور یہ ہر جگہ آپ کو مل جائے گی. اسی لیے ایک روایت یہ آئی ہے اور اس کی تائید میں دیکھیں تو بہت چیزیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں یہ چیز تھی، اور اس کی ایک اور روایت آپ دیکھیے کہ عبید بن رفاعہ بن رافع وہ نقل کرتے ہیں، اور یہ جو عبید ہیں یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. کہتے تھے تم لوگ بدر کو بڑی چیز جانتے ہو، ہمارے نزدیک بیعت عقبہ جو تھی یہ بہت بڑی چیز تھی. بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ، دو مرتبہ بیعت ہوئی تھی، اہل مدینہ حاضر ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی قریش مکہ کی انتہا پر پہنچ گئی تھی، اور اتنی زیادہ کہ آپ طائف تشریف لے گئے کہ اپنا مرکز وہاں منتقل کر دیں، طائف والوں نے کوئی اچھا جواب نہیں دیا، تو پھر آپ مکہ مکرمہ میں آئے اور رات دن وہ قتل کیے منصوبے بنا رہے تھے، تو اہل مدینہ آئے اور جنات آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر انسان نہیں سنتے تو یہ جنات کی قوم ہے، آپ انہیں اپنا پیغام دیں، قرآن میں اس کا ذکر آیا 26 پارے، اور یہ جو تھے انصاری یہ بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ کو بدر سے بھی افضل قرار، اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے مانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دینے والے یہ انصاری آئے، ان میں یہ عبید تھے، عبید بن رفاع بن رافع، اور عقبی بیعت عقبہ میں شامل تھے نا، بدرین بدری تھے، قال کنت عند عمر، میں عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا، تو ایک فتوے کی بات چلی، تو میں نے عرض کیا کہ ابھی مسجد نبوی سے میں آ رہا ہوں اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ قربت میں نے اختیار کی لیکن میرے جسم سے کسی گندگی خراب چیز کا ظہور نہیں ہوا، تو آپ بتائیں میں کیا کروں، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ تم وضو کر لو بس، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے تو گویا رنگ اڑ گیا، زمین پاؤں تلے سے نکل گئی، کیونکہ انہوں نے ہی تو مفتی مقرر کیا تھا اس سے زید رضی اللہ عنہ کو، تو یہ ایسا مسئلہ ہے جو کسی کو بھی، لوگوں ہزاروں کو پیش آ سکتا ہے، یہ زید نے کیا فتویٰ دے دیا، ان کا عاجل بھی جلدی چلو، مسجد نبوی میں حاضری ہوئی ان کی، تو انہوں نے فرمایا یا عدو نفسہ، ہی اے اپنی جان کے دشمن، میرے پاس یہ بات پہنچی ہے کہ تفت الناس فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر یہ فتویٰ دے رہے ہو، برائے یہ تمہارا اپنا گمان ہے، خیال ہے، تم شریعت کو چھوڑ کے اپنے خیال اس کی پیروی کر رہے ہو، قال ما فعلت، انہوں نے کہا نہیں حضرت امیر المومنین ایسی بات نہیں ہے، حدثنی عمومتی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چچا جو ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی بات تھی کہ اگر جسم سے گندگی کا خروج نہیں ہوا تو وہ وضو کر لے، ایک مشہور فقرہ اس زمانے کا تھا کہ الماء بالماء، پانی پانی کو ضروری قرار دیتا ہے، سب لوگ اس فکرے کو جانتے تھے، اور یہ ہے جو زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ اس پہ عمل کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ عمومت کون ہے تمہارے چچا، بلاؤ اپنے چچاؤں کو، تو انہوں نے کہا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ میرے چچا ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور رفاع بن رافع بھی ہیں، اور رفاع بن رافع وہاں بیٹھے ہوئے تھے، فلتفت الیہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رفاع سے کہا ما یقول ھذا الغلام، یہ تمہارا لڑکا بھتیجا یہ نوجوان کیا فتویٰ دینے بیٹھا ہے، یہ لوگوں کو کہتا ہے کہ ایسی چیز ہو جائے تو اس پہ غسل نہیں ہے، قلت کنا نفعل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوتا تھا، امیر المومنین آپ نہیں جانتے کہ ان کے زمانے میں اگر جسم سے کوئی چیز نہیں نکلتی تھی تو غسل نہیں کیا جاتا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ ہے مجتہد کا فریضہ اور یہ ہے عقل، فرمایا کہ تم جو کہتے ہو کہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا اور کیا میں نہیں جانتا، تو تم مجھے بتاؤ فسال تم مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، تم نے اس مسئلے کو حضرت سے پوچھ لیا تھا، لوگ اگر کرتے بھی تھے تو کرتے ہوں گے، مجھے تو یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، تم نے پوچھ لیا تھا مسئلہ، انہوں نے فرمایا کہ کنا نفعلہ علی عہد، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے کرتے تھے، فجمع الناس، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بلاؤ لوگوں کو، جو صحابہ رضی اللہ عنہ فتویٰ دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ الناس علی ان الماء لا یغنو الا من الماء، اور لوگوں نے کہا کہ پانی کی وجہ سے، پانی سے غسل واجب ہوتا ہے، الا رجلین، علی بن ابی طالب نہیں مانتے اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ میاں اور بیوی میں، شوہر میں اور اہلیہ میں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ پانی کو ضروری قرار دے، اذا جاوز الخطان الخطانہ وجب الغسل، ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے پیوست ہو جائیں تو کوئی چیز نکلے جسم سے یا نہ نکلے غسل ضروری. فقال علی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا حضرت ایک یہ گروہ ہے، ایک ہم لوگ ہیں، ہمارا فتویٰ تو یہ ہے اور ان کا فتویٰ یہ ہے، اس میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کر سکتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان مرد. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوئے اور ان کا تم جاؤ فلاں فلاں اور جا کر پوچھو میری بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا. فقالت لا علم لی، جب لوگ پہنچے تو انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں، میرے پاس کوئی اس فتوے کا حل نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اذا جاوز الخطان الخطان، جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس حد تک مل جائیں گے تو پھر دونوں ان پہ غسل دونوں پہ واجب ہو جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب جواب پہنچا فتغیظ عمر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت شدید ناراض ہوئے، غصہ کیا اور کہا لا یبلغنی ان احدا فعلو، یاد رکھو آئندہ مجھے پتا چلا نا کہ کوئی آدمی اس فعل میں فارغ نہیں ہوتا اور وہ وضو کر کے مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، الا ان حقتہ عقوبتا، میں اسے درے لگواؤں گا، سخت سزا دوں گا کہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آ رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو نماز ہوگی ہی نہیں، یہ تو عبادت ہوگی نہیں. تو لوگوں پر ان کی عبادات کا خیال کرنا میرے لیے ضروری ہے. اس لیے دیکھا آپ نے ایک طرف صحابہ رضی اللہ عنہ ایک روایت لا رہے ہیں، یہ دو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت فیصلہ کن روایت ہے اس سلسلے میں، اور اسی لیے اس فیصلہ کن روایت کو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ناسخ الحدیث و منسوخہ میں نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ زہری نے عروہ سے پوچھا، یہ ہیں زہری جن کے دشمن بنے ہوئے ہیں یہ متجدد، اور زہری پہ تنقید، زہری کو میں اس کے زمانے میں ہوتا، میرے زمانے میں زہری ہوتا میں اسے قتل کر دیتا. یہ متجدد جو ہے نا دین کو برباد کرنے والے، یہ زہری رحمت اللہ علیہ کے اس لیے دشمن ہے کہ زہری رحمت اللہ علیہ نے حدیث میں کام کیا ہے. زہری اگر ناقابل اعتبار ہیں تو بخاری بھی گئی، موطأ امام مالک بھی گئی، مسلم بھی گئی، حدیث کا بہت بڑا علم گیا، اور اس سے بھی بڑھ کے زہری نے جو احادیث لکھ کے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو دی تھی سب کی سب اڑ جائیں. منکرین حدیث کے لیے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے کہ ابو ہریرہ اور زہری رحمہ اللہ ان پہ تنقید کرتے رہے. زہری کہتے ہیں کہ میں نے عروہ سے پوچھا کہ جو شخص اس قربت کو اختیار کرتا ہے اور کوئی چیز اس کے جسم سے خارج نہیں ہوتی تو فرمایا طریقہ، یہ فتویٰ چھوڑ دیا گیا تھا، بہت پرانا تھا. زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے عروہ سے پوچھا کہ عروہ یہ کس حد تک درست ہے، کہا طریقہ، انہوں نے کہا بات ختم ہو گئی، چھوڑ دیا گیا. وہ عمر الناس، اور لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یا خضوع بالامر الاخر، جو فتویٰ بعد کا ہے اس کو اختیار کرو. من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو فعل آخری تھا اس کو مانا جائے گا اور پہلے کنسلیشن سمجھی جائے گی. حدثتنی عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے میں نے پوچھا تھا، یہ بھانجے تھے ان کے، تو میری خالہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل ذلک، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، ولم یغتسل، اور غسل نہیں فرماتے تھے. کسی بھی امہات المومنین رضی اللہ عنہ سے قربت ہوئی اور ساری چیزوں کے باوجود چونکہ کوئی چیز جسم سے نہیں نکلی، وضو کرتے تھے، نماز پڑھاتے تھے. پھر کیا ہوا؟ وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةِ، فتح مکہ سے پہلے پہلے یہ فتویٰ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے، ثم اغتسل بعد ذلك. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اس کو بدلا تھا، دوسرا فتویٰ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب دونوں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں، امرنا بالغسل، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کچھ چیز جسم سے نکلے یا نہ نکلے غسل ضروری. یہاں پہنچ کے مجتہد اجتہاد کرتا ہے کہاں جائے. اگر اسے پتا ہوگا کہ کس حکم نے، کس چیز نے کس کو کینسل کر دیا تھا، تو اس کے لیے آسان ہے. دیکھا آپ نے فتح مکہ سے پہلے کیا تھا اور فتح مکہ کے بعد کیا ہے. اس لیے ائمہ مجتہدین اور ان کے فتووں پر جس شخص کی بھی گہری نظر ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کتاب میں کیا چیز کہاں سے مل جائے. اس کی ساتویں غالباً اب مثال بنتی ہے. ہم دے ایک آدمی کے لیے غسل ضروری ہے، تو کیا وہ پہلے غسل کرے اور پھر سوئے، یا یہ کہ وہ فجر تک اس کے لیے گنجائش ہے؟ یہ دیکھیے حدیث کے ناسخ اور منسوخ پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، ابن شاہین بغدادی رحمت اللہ نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے، چوتھی صدی کے آخر پہ یہ تھے اور بہت بہت بڑے آدمی تھے، احادیث میں اچھی طرح ان کی نظر تھی. وہ یہ چیز لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، اور آپ نے فرمایا، لا احب ان یبیت المسلم، کسی مسلمان کے لیے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو جب غسل کرنا ہے، ضروری ہے، تو وہ غسل کیے بغیر سو جائے. اخاف ہوں، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ این یموت، میری امت کا یہ مسلمان کوئی بچہ اس طرح سے سو جائے اور موت کے فرشتے آ جائیں. تو فلا تحذرہ الملائکہ، اللہ کی رحمت کے فرشتے جو ان مواقع پر نہیں آتے، ان سے یہ محروم ہو جائے. کیونکہ جنابت مرد یا عورت جب اس پہ آ جاتی ہے کہ اس نے نہانا ہے، تو اس حالت میں اللہ کے فرشتوں کی ایک قسم ہوتی ہے جو اس سے دور ہو جاتی ہے. اسی لیے حنفی فقہا نے لکھا ہے کہ جب میت کا انتقال ہو رہا ہو، تو اس کمرے میں اس خاتون کو نہیں ہونا چاہیے جس پہ غسل واجب. وجہ اس کی یہ، وہ کہتے ہیں فرشتے نہیں آئیں گے، رحمت کے فرشتے، اس کو الگ ہو جانا چاہیے. آپ فتاوا میں دیکھ لیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. پھر وقت بدلا، مسلمان بہت زیادہ ہو گئے، بہت چیزیں ہو گئیں، چاہے کوئی بھی اس کی علت اور وجہ نہ ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل واجب ہونے کے باوجود سو جاتے تھے، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی، اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے غسل کر کے. اس لیے یہ حدیث ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ میرا مجھے اچھا نہیں لگتا، اور دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے. حنفی فقہا کہتے ہیں اس عمل پہ فتویٰ دیا جائے گا. ایک چیز مستحب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نہیں ہے کہ کوئی مومن ایسے ہو کہ اس حالت میں سو جائے، بس ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، غسل کر لے، نہ لے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ نہیں ایسے کرتا اور سو جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ تھا، اس نے اس طرح کر لیا. تو ایک حدیث نے جس میں اپنا فعل ہے، دوسرا جہاں آپ کی خواہش اور تمنا ہے، اس فعل نے اس خواہش پر برتری حاصل کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات، دوسری بات، اور جو فعل تھا اس نے اس خواہش کو کینسل کر دیا. اس لیے ائمہ مجتہدین کے جو اختلافات ہوا کرتے ہیں، اس کی پہلی مثال ہم نے دی کہ نص کے سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے، دوسری مثال ہم دے رہے ہیں اس کی کہ ناسخ اور منسوخ کا اختلاف ہوتا ہے کہ ایک چیز نے دوسری چیز سے کیسے چیز کو کر لیا۔ ہم اس کی آخری مثال دیں، یہ آٹھویں دسویں مثال ہے، تاکہ تین چیزیں یہ پوری ہو جائیں، ایک پھر اس کے بعد آ جائے گی، چار اور پھر تین، چار مثالیں اس کے بعد رہ جائیں گی، تین مسائل پہ ہم گفتگو کر چکے۔ سجدہ سہو کس وقت کیا جائے؟ نماز میں کوئی غلطی ہو گئی، سجدہ سہو اب آخر پہ کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب کرتے تھے؟ یہ ہے وہ حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی لائے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی لائے ہیں، ترمذی میں بھی آتی، ہر جگہ ملے گی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، زیادہ فیہا او نقص، یا تو کوئی چیز زیادہ ہو گئی تھی یا کوئی چیز رہ گئی تھی، فلما سلم، جب آپ نے سلام پھیرا تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نماز کی کوئی ترتیب بدل گئی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز آ، کیا ہو گیا؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ چیز آپ نے اس میں ترک کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد بات کر رہے تھے نا ہم سے، تو آپ قبلہ رخ ہوئے، فسجد سجدتی الصحاب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے کیے اور پھر ہماری طرف چہرہ مبارک کیا اور فرمایا کہ لو حدث فی الصلاۃ شیئا، اگر نماز میں کوئی تبدیلی ہوئی ہوتی تو میں تمہیں ضرور بتاتا، لیکن دیکھو میں بھی تو انسان ہوں نا، میں بھی کبھی نماز میں بھول سکتا ہوں تو یا بھلایا جا سکتا ہوں، تو تم میں سے جو آدمی نماز پڑھے اور اسے احساس ہو کہ کوئی چیز کم یا زیادہ اس نے کر دی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے، تو اسے چاہیے کہ سجدتائے اصاف سلام پھیر کے دو سجدے کر، یہ وہ طریقہ ہے جس میں امت میں بہت بڑی تعداد ہے، اہل حدیث حضرات کیا ہیں، شوافے کیا ہیں اور بہت سے ائمہ کیا ہیں، یہ ہے اصل سجدہ صاحب۔ اس کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد کا عمل کیا تھا، وفات سے پہلے کیا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ابن بجینہ نے نقل کی ہے اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پڑھائیں اور پھر آپ بجائے بیٹھنے کے کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، اور جب نماز آپ نے پڑھا دی تو نماز میں آپ نے وہو جالس قبل السلام، سلام پھیرنے سے پہلے کیا کیا، سجدہ سجدتین، دو سجدے آپ نے کیے، ثم سلم، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں سلام پھیرے، دونوں احادیث آ گئیں۔ فرمایا یہ کہ آخری سلام سے پہلے، آخری سلام کے بعد دو سجدے کر لیا کرو، یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا۔ اور پھر دوسری حدیث لائے ہیں، قامہ معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نماز کے لیے تشریف لائے اور نماز پڑھائی، من رکعتین، دو رکعتیں انہوں نے پڑھائیں، اور دو رکعتوں کے بعد جو بیٹھنا تھا وہ نہیں بیٹھے، اور پھر جب بیٹھے ہیں آخر پہ تو سجدہ سجدتین قبل السلام، تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے دو سجدے کیے، سجدہ صاف قبل السلام، آخری سلام سے پہلے آپ نے دو سجدے کیے۔ وقال ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا کرتے ہوئے جیسے تمہارے سامنے میں نے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ موقف ہے جو حنفی فقہا کا ہے کہ آخری سلام سے پہلے دو سلام کرنے ہیں جب سجدہ صاحب واجب ہو جائے۔ اب آپ سمجھے کہ حدیث میں کینسلیشن، ناسخ اور منسوخ روایات، ان کا کتنا بڑا عمل اور دخل ہے، اسی لیے ائمہ مجتہدین تلاش کرتے رہتے تھے کہ حدیث پہنچی ہے، اس کو کینسل کرنے والی کوئی حدیث ہے یا نہیں، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ، ایک یہ کہ اہل مدینہ کیا کرتے تھے، اہل مدینہ کا عمل ان کے لیے حجت ہے، دو طبقے ہو گئے تھے، ایک طبقہ اہل مدینہ کا تھا اور ایک اہل کوفہ کا تھا، اسی لیے سفیان سعید الثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دعائے قنوت پڑھی تھی، اہل مدینہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، کیونکہ سیدنا علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جہاں پر خلافت رہی ہے وہ ایسے نہیں کرتے تھے، تو اس لیے ہم نہیں کرتے. یہ دو مستقل مکتبہ فکر ہیں، ایک کوفہ والوں کا، ایک اہل مدینہ. امام بخاری رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ، وہ کہتے ہیں اہل مدینہ کا عمل حجت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اہل مدینہ کا عمل حجت نہیں، ہم نے مولا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ اور ان کے شاگردوں کو دیکھا ہے، وہ یوں کرتے تھے. یہ بہت طویل بحث، لیکن جو بات آج عرض کرنی تھی وہ یہی ہے کہ امام مجتہدین 20% مسائل ایسے ہیں جن میں وہ دیکھتے ہیں کہ نص کس طرح سے ثابت ہے، نمبر ایک. نمبر دو کہ کس حدیث نے کس حدیث کو منسوخ کر دیا، اور اس کے بعد ایک مرحلہ اور رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ استنباط کرنا، بالکل نص کی تہ سے کسی مسئلے کو اٹھا کر لانا، بہت گہرائی سے سوچنا اور پھر اس کے بعد اس پہ فتویٰ دینا. یہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں.